करें कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. الحمدللہ، یہ حدیث پاک امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر نقل فرمائی. اس کے تحت آپ خود امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 10 محرم الحرام، بہت ساری چیزیں اس دن کے اندر مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہوں گی، بعض چیزیں ناجائز بھی. آپ ارشاد فرمائیے کہ اس دن کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عاشورہ جو 10 محرم الحرام کا مقدس دن ہے، تو اس دن کی جو تعظیم ہے اظہار دین اسلام سے پہلے بھی اس دن کو معظم سمجھا جاتا تھا، اور اہل کتاب میں جو یہودی ہیں بالخصوص وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور اس کی جو فوج تھی اس کے شر سے محفوظ فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل یہ سب محفوظ ہوئے تھے. فرعون کا جو شر تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا. 10 محرم الحرام کو وہ دریا میں غرق ہوا، اور اس دریا میں 12 رستے بن کر بنی اسرائیل خشکی کے 12 رستے بن گئے تھے اور وہ پار ہو گئے تھے.
ٹھیک
ہے، فرعون بما لشکر جب رستے میں پہنچا تو دریا دوبارہ سے پانی کی شکل اختیار کر گیا اور وہ فرعون اس میں غرق ہوا. تو بنی اسرائیل جو اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، جن کو یہودی کہا جاتا ہے، تو وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کو. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے جب پایا تو اس حوالے سے جب معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس دن روزہ رکھتے ہیں، ایک خوشی کا اظہار ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ اس معاملے میں ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی مخالفت کہ ان جیسی نقالی کا ایک وہ نہ رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھو، یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو۔ تو یوں احادیث سے 10 کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ عاشورے کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات پر یہ گمان ہے کہ عاشورے کا جو روزہ ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو گویا جو عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گزشتہ 1 سال 10 محرم سے لے کے پچھلے 10 محرم سے اس 10 محرم تک جو گناہ ہوتے ہیں، تو اس میں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی سے اس دن کی تعظیم کو ظاہر کرتے ہوئے گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو اس روزے کی ایک برکت ہے، اس کی فضیلت کو ضرور حاصل کریں۔ تو سب سے پہلا کام تو یوں سمجھ لیں کہ اس دن کی تعظیم کے پیش نظر ایک اپنا مائنڈ یہ بنانا ہے کہ ہم نے کل کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں میں روزہ رکھنے کی جستجو فرمایا کرتے تھے کہ اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس دن کے روزے کا انتخاب فرماتے تھے تو وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ تو اس دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، تو اس دن کو روزے سے گزاریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس دن میں اور بہت سارے کام ہیں جو کیے جائیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ما ثبت من السنہ میں شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی جی جی ما ثبت من السنہ، تو شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادتی فراخی کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو 10 محرم کا یہ دن ہے، یہ اپنے جو بال بچے ہیں تو ان کی فراخی، ان پہ رزق فراخ کرے، کشادگی کرے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ بنا لے۔ تو اب جیسے یہ ہوگا کہ روزہ، تو اپنے یہ کہ اگر اس کا خود روزہ ہے
بچوں
تو بچے ہیں، بچوں کا نہیں ہوگا تو بچوں پہ کشادگی کرے، رزق کی فراوانی کرے، ان کے کھانے پینے کے
اسباب عمدہ
کھانا بنوا لے، تو پہلے عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ کھانے پینے کی اشیاء تیار کرے، تو انشاءاللہ عزوجل یہ برکت کہ سال بھر تک اللہ تبارک و تعالی رزق میں اس بندے کے وسعت اور خیر و برکت فرمائے گا۔ تو اسی طرح 10 محرم الحرام
نیت بھی کرے گا کہ میں اس
نیت کرے اس دن کی تعظیم
حکم پر عمل کر رہا ہوں،
اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، اس دن کی تعظیم کے پیش نظر وسعت کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ برکت بھی نصیب ہو۔ اچھا دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس 10 محرم الحرام کی تعظیم کے پیش نظر آدمی غسل بھی کرے، تو اس غسل کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک امن و امان رہتا ہے۔ اسی طرح اس دن 10 محرم الحرام جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن اگر کوئی اسمد سرما، یہ سرما ہے اسمد، تو جو اسمد سرما اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو حدیث مبارکہ میں ایک فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے، برکت کہ اس کی آنکھیں کبھی درد نہیں کریں گی، دکھیں گی نہیں۔ جو آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں، آشوب چشم، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، پانی گر رہا ہوتا ہے آنکھوں سے، تو یہ پانی آنکھوں سے، دکھتی آنکھ سے جو گرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، تو اس مشقت سے، اس تکلیف سے 10 محرم الحرام کو اگر کوئی اسمد سرما استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، تو اس کی آنکھیں دکھنے کے اس مرض سے بھی محفوظ رہیں گی.
انشاءاللہ.
تو یہ کام اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں. اب اس میں جیسے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جس میں دس محرم الحرام کو کوئی خصوصی نوافل پڑے جائیں, اس کے بارے میں سوال کیا, تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص دس محرم الحرام کے حوالے سے کوئی مخصوص انداز کے نوافل کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے تو دوسری میں یہ پڑھنا ہے یا دو پڑھنی ہے یا چار پڑھنی ہے, تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جس طرح دیگر بڑی راتوں کے حوالے سے ہوتا ہے
تو اس میں یہ محرم کے حوالے سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. دیگر کے حوالے سے نوافل ہوتے ہیں لیکن اس دس محرم کے حوالے سے بالخصوص کوئی ایسے نفل حدیث میں نہیں ہے. فرمایا کہ جو احادیث اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں تو وہ موضوع اور من گھڑت ہیں. البتہ یہ جو دن ہے عظمت والا ہے,
بے شک,
تو عظمت والے دنوں میں عظمت والے مقامات پر عبادت کرنے کا درجہ اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے دس محرم الحرام کو اگر کوئی عبادت کی کثرت کرتا ہے تو یہ محبوب عمل ہے.
سبحان,
جیسے مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں, بمقابلہ یہاں پاکستان کے اجر و ثواب کا درجہ وہاں بڑھ جاتا ہے. ماہ رمضان شریف آتا ہے تو ماہ رمضان میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے بمقابلہ دیگر مہینوں کے. تو ایسے ہی چونکہ دس محرم ایک عظمت والا دن ہے تو اصولی اعتبار سے عظمت والے دنوں کو عبادت کے اندر گزاریں گے تو اس عبادت کے درجات بڑھ جاتے ہیں, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو یوں اگر کوئی عبادت کرتا ہے, اب چاہے وہ دو رکعت نماز پڑھے, دس پڑھے, جتنی استطاعت ہے اتنی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ عبادت کا درجہ ایک افضل وقت میں عبادت کرنے کی وجہ سے بڑھ جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب بہت سارے کام وہ جو نہیں کرنے چاہیے, اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی کوئی ایسی چیز, ایسی کوئی تاکید کہ یہ کام دس محرم میں نہیں ہونے چاہیے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ چند کام ایسے ہیں جو عوامی سوچ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ دس محرم کو یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ دس محرم الحرام کو نئے کپڑے نہیں پہنو,
لوگ منع کرتے ہیں,
منع کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس کی شریعت مطہرہ نے کہیں ممانعت نہیں فرمائی. اگر کوئی پہن لیتا ہے تو اس پہ ہوٹنگ کو اعتراض نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے دس محرم کو جھاڑو نہ لگائیں, یہ بات بھی عوام میں مشہور ہے, تو شریع اعتبار سے گھر میں جھاڑو لگانے کی بھی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو لگائی جا سکتی ہے دس محرم. بلکہ اس دن کی تعظیم کو اگر سامنے رکھیں کہ جب ایک تعظیم والا دن آیا ہے تو اس میں گھر اور صاف ستھرا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے مہندی کوئی نہ لگائے, کوئی زیور نہ پہنے, تو اگر کوئی زیور پہنے تو اس کو اتار دیا جائے, اتارنے کا کہیں حکم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر کوئی مہندی لگاتا ہے, کوئی زینت کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے جبکہ شرعی حوالے سے اس کی اجازت بھی پائی جاتی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو اس طرح بہت ساری عوام میں باتیں ہیں کہ جو من گھڑت مفروضے ان کے ذہنوں میں چل رہے ہیں اور وہ سینہ بسینہ آگے چل رہے ہوتے ہیں, دس محرم کو یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, تو اگر اس بات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ قرآن پاک میں اس کی کوئی ممانعت ہوتی ہے, نہ حدیث میں, نہ ائمہ کرام کے کسی قول سے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی ممانعت, بس وہ عوام میں چلی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے,
تو شرعی حوالے سے کوئی بھی ایسا حکم ہم اپنے طور پہ نہیں لگا سکتے. اس طرح کے معاملات کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں یہ مشہور ہے کہ اس دن یہ نہیں کرو, تو آیا کیا شریعت بھی کہتی ہے نہیں کرو یا صرف خاندانی رسم و رواج ہے؟ تو شریعت مطہرہ اگر کسی کام کی ممانعت نہیں کرتی تو ایسی چیز کو ایک دم رسم بنا لینا کہ یہ بس نہیں کرنا, کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا نہیں.
ٹھیک, اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم پچھلے سلسلے میں آپ نے وضاحت کی تھی, مدنی مذاکروں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوگ نہیں ہے ان دنوں میں, کہ جس کو سوگ کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے, لیکن کیا اس کا اپوزٹ خوشیاں منائی جائیں, یہ درمیانی راہ اپنائی جائے, منع نہیں ہے یا اس کا اپوزٹ کرنا ضروری ہے یا درمیانی راہ ہی ہونی چاہیے تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں, کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں, یہ دس محرم الحرام کا جو ایک عظمت والا دن ہے تو اس دن میں ہمیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ سوگ منائیں.
ٹھیک
سوگ کا معنی ہوتا ہے کہ غم کا اظہار.
ٹھیک ہے.
مثلا جیسے زیورات عورتیں اتار دیں اور کسی بوسیدہ میلے کچیلے انداز میں رہیں, ایسی مرد حضرات بھی جو ہے وہ کوئی اچھے رنگ روپ میں نظر نہ آئیں, بس میلے کچیلے نظر آئیں, بس غم میں پورا وجود غمگین ہو, غم جھلک رہا ہو, تو ایسا تجدید حزن, غم کو تازہ کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے.
ہاں,
اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس دن جو ہے بہت زیادہ ہنسیں کودیں اچھلیں ناچیں,
جیسے عید کا دن ہوتا ہے,
عید کا دن ہے تو اس طرح خوشیوں والا دن ہے, تو ایسا بھی کوئی ترغیب نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جس طرح نارمل ایک دن ہوتا ہے اس انداز کا ایک یہ دن ہے, خاص کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوگ منایا جائے یا اس دن خوشیاں منائی جائے.
ٹھیک ہے,
بس یہ ہے کہ اپنے ایام کو, خاص کر اس دن کو, غیر شرعی امور کے ارتکاب سے بچایا جائے.
ٹھیک ہے,
ایسی جگہوں پہ نہ جائے جہاں پہ غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں, تو ان جگہوں پہ جانے سے بچیں, اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی وہاں جانے سے بچائیں, ایسی چیزیں نہ دلائیں کہ جو اس دن کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بچوں کے ہاتھ میں وہ لکڑی کی تلواریں آ جاتی ہیں, ڈنڈے آ جاتے ہیں, مطلب وہ لکڑی کے اسلحے بچوں کو دے دیے جاتے ہیں, بچے آپس میں کوئی یزیدی لشکر بن جاتا ہے تو کوئی حسینی لشکر بن جاتا ہے, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں.
ٹھیک ہے,
اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دینا چاہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
یہ دن کوئی لڑائی کے جھگڑے کے اظہار کا دن نہیں ہے, اس دن کی عظمت کو پیش نظر رکھیں. اور رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کی شہادت ہے, اس شہادت کے مقصد کو بھی سامنے رکھیں.
صحیح,
کہ اس دن ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا, روئے زمین نے وہ منظر دیکھا, اور ایسا منظر اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. تو اتنا سنگین ایک واقعہ ہونے کے بعد ہمیں اسے لینا کیا چاہیے, اپنے بچوں کو ہمیں دینا کیا چاہیے, ایک سبق دینا چاہیے, اور دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کا بھی اگر نذرانہ دینا پڑ جائے تو اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے, اپنی جان کا بھی نذرانہ دینا پڑ جائے اس واقعے میں ہمیں یہ درس مل رہا ہو.
اور موجودہ دور میں جس چیز کی ضرورت ہے, وقت کی, مال کی, اس کو صرف کیا جائے, دعوت
راہ خدا میں صرف کریں, دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ایک دن دنیا سے جانا ہے, وہ بعد میں پھر حسرت ہوگی کہ اتنا مال تو بینک بیلنس میں پڑا رہ گیا, تو کاش کہ میں راہ خدا میں خرچ کرتا, کاش کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا. تو اس طرح دین کی سربلندی کے لیے جو بھی ذرائع ہیں, چاہے آپ کا وقت ہے, آپ کا مال ہے, تو اپنے مال کو راہ خدا میں صرف کریں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اصال ثواب کے لیے نیک کام کرنے, اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز بھی ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں, مزید سوالات بھی شامل کریں گے. جی, پہلی کال چلائیے.
میں بول رہا ہوں 171 جیکسن تحصیل بورے والا ضلع بہاڑی. میرا سوال ہے, میں اپنے بیٹے لی منت منی سی بھی میں پہلی مرم تو لے کے 10 مرم تک ننگے پیری کراں گا, لیکن میں مزدوری کرتا, میرے تو یہ نہیں ہو سکا. یہ صرف سانو یہ دسیا جائے جا کی کفارہ تا ہوئے گا, جہاں سارے بچے تے کوئی پارا نہیں آئے گا.
یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ بہت کچھ کرنے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت نے فرمایا. جیسا کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ شرعاً ان پر کچھ لازم ہو چکا تھا اور اب نہیں کیا تو اس کا سائڈ افیکٹ آئے گا. منت مان لی تھی بچے کے لیے اور ننگے پاؤں گھوموں گا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر بالفعل منت تھی تو یہ کیا شرعاً منت تھی, اور پھر اس طرح کے عجیب و غریب چیزیں کرنا کیا ہے حکم شریعت؟
دیکھیں, ان کا جو سوال تھا کہ بچہ بیمار ہوگا, اس کی صحت یابی کے لیے انہوں نے یہ منت مانی کہ میں یکم محرم سے 10 محرم تک ننگے پاؤں چلوں گا. تو ننگے پاؤں چلنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو منت میں اپنے اوپر لازم کیا جا سکے. منت میں وہ کام اپنے اوپر لازم کرنے سے وہ منت شرعی ہو جاتی ہے. اب آدمی کو وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہو, یہ اس طرح کا کام مکلف آدمی پر یا تو واجب ہو یا فرض ہو,
اس طرح کی کوئی عبادت
فرض ہو یا واجب ہو. مثال کے طور پہ کوئی اپنے اوپر حج کی منت مان لیتا ہے تو حج ان اعمال میں سے جو فرض ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اسی طرح کوئی اپنے اوپر نماز 2 رکعت نماز کی منت مان لیتا ہے تو چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی پہ فرض بھی ہے واجب بھی ہے, تو
کھانا کھلانے کی
کھانا کھلانے کی منت ہو گئی، یا اسی طرح صدقہ دینے کی منت.
کھانا کھلانا کہاں فرض واجب ہے؟ تھوڑا سا
کفارہ ہوتا ہے.
اچھا اچھا،
تو اس حوالے سے اس کا کھانے کا، تو یوں صدقات و خیرات اپنے اوپر لازم کر لے، تو یوں یہ تو واجب ان اعمال میں سے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی کوئی منت مانی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
رہا یہ معاملہ کہ میں ننگے پاؤں چلوں گا، تو ننگے پاؤں چلنا یہ کہیں پر بھی کسی آدمی پہ واجبات میں سے نہیں ہے کہ کسی مسلمان پہ شریعت مطہرہ نے واجب کر دیا ہو کہ اس جگہ اتنے گھنٹے اس دن تم پہ ننگے پاؤں چلنا یہ واجب ہے یا فرض ہے.
ٹھیک ہے.
جب اس طرح کے کوئی کام نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، تو منت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق ان کا اپنے اوپر ننگے پاؤں چلنا وہ بھی 10 دن تک یہ لازم نہ ہوا. اس طرح کی جو منت ہیں وہ منت شرعی نہیں ہیں.
صحیح.
اور اس کے مطابق اب یہ جیسے ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہیں کہ اب انہوں نے منت مانی تھی 10 دن ننگے پاؤں چلنے کی، اب کام کاج پہ جانا ہے، کام ایسا ہوگا جہاں ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، تو اب یہ پریشان ہے کہیں میرے بچے پہ کوئی بلا تو نازل نہیں ہو جائے گی. تو اس طرح کی
منت کی وجہ سے آسانی ہوئی، عمل نہیں کیا تو کہیں الٹ کر
بچے کی طرح
معاملات.
تو دیکھیں ایسا نہیں ہے.
اچھا،
اگر آپ نے منت پوری نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف پہنچے.
پہلی بات تو یہ منت تھی،
یہ منت تھی ہی نہیں، یہ منت تھی ہی نہیں، اس کا اس کے مطابق ان پہ عمل واجب بھی نہیں تھا. تو اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کے بچے کو کوئی نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچے گا.
اچھا، اب وہ پریشان ہو جائے کہ یار میں نے تو غلط منت مان لی، تو اب کیا اثر ہو جائے گا؟
نہیں نہیں،
جیسے آپ نے کہا نا اشارہ منت نہیں ہے،
منت نہیں ہے، تو اس طرح کے بہت سارے کام
میں دیکھیے منت ہے نا، عام طور پر قسم کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھائی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر جھوٹ بول رہا نا تم اپنی یا فلاں کسی جس سے تم محبت کرتے ہو، والدہ ہے کوئی بھی، تو اس کی قسم کھاؤ. اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو جس کے نام کی قسم کھا رہا ہے یہ مر جائے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. تو یہ کانسیپٹ ہے منت کے حوالے سے بھی پتہ چلا. کیا ایسا ہے شریعت کے اندر کہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہوں؟
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب جب اجازت نہیں ہے خود قسم کھانے کی، تو دوسرے کو کہا جائے کہ تو اپنے بچے کی قسم کھا، تو یہ کون سا شرعی فعل ہے؟
قسم ہے ہی نہیں وہ.
اس طرح کی قسم شرعی حوالے سے قسم شمار نہیں ہوتی، اور ایسی قسمیں کھانا ویسے ہی مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے. تو اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو ایک یہ وہم ہے، خیال ہے. رہا یہ کہ غلط بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو جھوٹ بولنا ویسے ہی ناجائز ہوتا ہے. تو اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، اب آپ ایسے میں جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بات کہنا، تو اس پہ ویسے ہی لعنت ہے. اور یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن کو مطلب ہر عقل مند آدمی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی جھوٹ کو جو ہے نا وہ نفرت سے دیکھتا ہے، جھوٹ غلط ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں مسلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمان کی یہ شان بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، تو بے شمار وہ مسلمان کے جو بکثرت جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اپنے جھوٹ کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. تو یاد رکھیں ایسوں کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو فرمایا گیا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ گویا ایک طرح سے جہنم کی طرف، جھوٹ جہنم کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی اتنا جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا ٹائٹل لقب کذاب، بہت جھوٹا، یہ بن جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولے، سچ کا دامن تھامے، اور قسم ہو یا ویسے ہی کوئی وعدہ ہو یا کوئی بھی بات ہو، تو آدمی کو بالکل سچ گو ہونا چاہیے. بلکہ یوں سمجھے جو اکثر جھوٹ بولتے ہیں نا، اکثر جھوٹے آدمی اکثر قسم بھی کھایا کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب گویا کہ معاملہ یہ ہو چکا ہے جو زیادہ بات بات پہ قسم کھا رہا ہے نا، تو اس آدمی کو اپنے اوپر بھی کانفیڈینس نہیں ہو رہا ہوتا، یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، اس سچ کے لیے دیکھو میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں. آپ کے بولنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہوگا میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، قرآن کی بھی قسم کھا سکتا ہوں،
وہ خود سمجھ رہا ہے کہ بغیر قسم کے اگلا میری مانے گا بھی نہیں.
تو دیکھیں یہ آدمی کا یہ درجہ، یہ لیول اس وجہ سے آ جاتا ہے कि वो इतना झूठ बोल रहा होता है, इतना झूठ बोल रहा होता है कि उसकी बात पे किसी को यकीन भी नहीं आ रहा होता। तो इसलिए सच बोलें, हमेशा सच बोलें कि सच ही में फायदा है, वरना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ का एक जाल बनाना पड़ता है, वो बाद में भांडा फूट ही जाता है, राज खुल जाता है।
ठीक है। अच्छा, मन्नत का सवाल है हमारे मदनी अमले में से, सवाल पूछा इसे मिलता जुलता कि इनके यहाँ किसी की विलादत के लिए मन्नतें मानेगी कि बच्चे की विलादत हुई तो हर साल उसको 9-10 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का भिखारी बनाएंगे। ये बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है, तो ये जो करते हैं क्या करते हैं?
आमतौर पर इस तरह ये भी होता है कि जो बच्चे बड़ी मन्नत तो मुराद से पैदा होते हैं ना, उनके लिए खास कर के इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो यूं अर्ज कर रहे होते हैं कि हमें अगर आपके सदके बच्चा मिल जाए तो हम इसको सारी जिंदगी या इतने सालों तक आपका फकीर बनाएंगे। तो ये मन्नत मन्नत शरी नहीं है, ऐसी मन्नत को पूरा करने की भी इजाजत नहीं है कि फकीर बनना, बनाना, भिकारी बनना, ये अमल करना इसकी वैसे ही ममानत है।
साथ वो कह रहे थे भिकारी बनता है और फिर लोगों के घरों से पैसे मांगता है और फिर शरबत भी बांटता है।
अब ये जो अमल है कि भिकारी बन के पैसा मांगना, अब ये है कि अगर इसको यूं लिया जाए कि ये चंदा है, एक कार्य खैर में इस्तेमाल होने वाली रकम होगी, तो सबको पता हो कि ये भाई ये हम चंदा दे रहे हैं, उस चंदे से ये काम होगा, नेक अमल होगा।
खुद ही गनी है और पता है कि इसको हाजत नहीं
है, ये बतौर मिल्क के इसने ले लिया और ये मालिक बन जाएगा, इसलिए सबके पास जा रहे हो, सब समझ रहे फकीर आ गया, भिखारी आ गया, और ये भी इमाम हुसैन का नहीं देंगे तो
पता नहीं क्या हो जाएगा,
पता नहीं
ये भी एक चीज है।
तो इस तरह का अगर माहौल है तो फिर लेना देना इसकी इजाजत नहीं होगी। नॉर्मली एक आदमी अगर खुशी से देना चाहे तो और बात है, लेकिन ये भिखारी बनने बनाने की ये जो मन्नत है इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, कोई पजीराई नहीं है, कोई तरगीब नहीं है, बल्कि इसकी ममानत है। तो फकीर नहीं बनाना चाहिए, फकीर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का हो, उनके दर का गुलाम हो, हमेशा उनकी सीरत पे अमल करने वाला हो, ऐसा फकीर बने। ये नहीं कि सिर्फ 9-10 मुहर्रम को फकीर, उसके बाद मतलब क्या हुसैन क्या हुसैन क्या अहले बैत, ये इसका पता ही ना हो। तो फकीर एक दो दिन का फकीर नहीं होना चाहिए, फकीर तो वो कि अब तो गनी के दर पे बिस्तर जमा दिए, बस हमेशा हमेशा के लिए इस दर का फकीर होगा, इनके किरदार का फकीर, इनके किरदार की अल्लाह ताला की बारगाह में भीख मांगे बंदा कि या अल्लाह ऐसा किरदार मुझे भी अता फरमा, ऐसी हुसैनियत का जज्बा मुझे भी अता फरमा। तो फकीरी पैसों वाली ना हो,
सही
फकीरी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार की खैरात वाली होनी चाहिए।
तो शरबत की बात चली, घरों में भी एक दूसरे को बांटते हैं, घर में महाफिल कराते हैं, नजर नियाज होती तो उसमें भी शरबत होता है, लेकिन जो सबील पर शरबत होता है आमतौर पर चंदे से होता है। मिसाल के तौर पर मील के लिए चंदा लिया, शरबत के लिए शरबत बांटा भी, लेकिन रात हो गई और अब मजीद पीने वाले नहीं है, बोतलें पड़ी हुई हैं, चीनी पड़ी हुई है, तो क्या करेंगे उसका? और अगर रकम भी हो सकता है, बच्ची हो इनके पास, तो उसको वापस करना होगा, खुद इस्तेमाल कर लें, क्या करेंगे
इसमें? ये चंदा अगर मुख्तलिफ चंद अफराद ने अगर कोई इतना अमाउंट दी है इस सबील के लिए, अगर वो बच गया है शरबत, तो उन्हीं अफराद की तब दोबारा रुजू किया जाए कि भाई ये शरबत बच गया है, या चीनी और ये तरह के मटेरियल बच गया है, या नोरस वगैरह की बोतलें बच गई हैं, तो अब उन्हीं अफराद से रुजू कर लिया जाए, और उन अफराद से रुजू करने के बाद बताया जाए अब क्या करना है, या तो इसको आप वापसी ले लें, या आपकी इजाजत से इनको तकसीम कर दें।
लोग चले गए पता नहीं किस किस से,
अब जिसमें अगर इस तरह की रकम बच गई और देने वाले पता नहीं है और उन्होंने दिया एक मकसद के लिए था, तो अगर इस साल ये अमल हो गया तो अगले दिन जो दिन होते हैं जैसे 9-10 मुहर्रम इस तरह 7-8-9-10 इन अयाम में बकसर ये होता है, सातवें दिन अगर बच गया तो आठवें दिन चला दें, इस तरह इसी मौसम में इसको पूरा कर दें। और अगर ऐसा आपके पास है कि पैसे महफूज रखने का कोई जरिया है तो उसको आइंदा साल इसी मौके पे खर्च कर लें।
ठीक है जज़ाकअल्लाह जी। एक और कॉल चलाइए।
मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के दिन में सेवैया खाना या चना दाल पका के खाना ये नहीं करना चाहिए, ये मुहर्रम के बाद करना चाहिए, और ये एक आम हो चुका है, तो आप हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए और हमारी इस्लामी बहनों को भी।
शायद इन्होंने फरमाइश की होगी तो मना कर दिया गया, और लोग भी कहते हैं और इस्लामी बहनों ने भी मना कर दिया बिलफर्ज, तो क्या हुक्म है?
देखिए अब ये है, इस दिन की हुरमत या ताजीम के पेश नजर कोई सेवैया नहीं बनाता, तो ऐसी कोई ममानत नहीं है सेवैया बनाने की। अभी इन्होंने दाल चना इस तरह के आइटम भी इनको घर पे नहीं बना के दे जा रहे
हैं, आमतौर पे बनती हैं।
तो इस तरह 10 मुहर्रम अल हराम को बनाने की शरण ममानत नहीं है, न तरगीब है।
लेकिन वो जो फराकी वाली हदीस है, जो फराकी वाली बनाए तो सवाब भी मिलेगा।
उस हवाले से अगर बनाएंगे तो वो ठीक है कि उस फजीलत को कि घर में खाने पीने की अशिया में वसत करेगा तो पूरे साल वसत इसके रिस्क में रहेगी। तो इस नीयत से वो करें और 10 मुहर्रम अल हराम की इस अजमत के पेश नजर करें। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इस दिन सवैयां नहीं बनेंगी या इस दिन ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा। कोई भी हलाल पाकीजा चीज खाने के लिए तैयार की जा सकती है। चूल्हा भी इस दिन जलाया जा सकता है।
ठीक है,
तो अगर घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो कहीं ना कहीं के चूल्हा तो जलेंगे,
खाएंगे तो सही,
कहीं ना कहीं से होटलों से आ रहा होगा खाना तो वहां से भी चूल्हा तो जल ही रहा है ना।
ठीक है,
तो ये आग घर में चूल्हा खाने वगैरह बनाने के लिए इसकी जलाने की कोई ममानत नहीं है।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए।
दारुल इफ्ताह सुन्नत की बारगाह में अर्जी है कि मुफ्ती साहब, शब आशूरा और यौम आशूरा इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए और कौन से आमाल हैं कि जिनको हम इसाले सवाब करें और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो इसाले सवाब करें उससे भी हम नेकियां और दरजात हासिल कर सकें। मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ोजल हमें इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। हम शुरू में जवाब हुआ मदीन मुफ्ती साहब से पूछते हैं और एक और अमल भी हम कर सकते हैं, तकरीबन दुनिया भर के लिए मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अली सुन्नत दामत बरकातुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, इल्म दीन की बातें बताई जाती हैं आशूरा के हवाले से भी और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उलझने दूर की जाती हैं, हिकमत भरे मदनी फूल मिलते हैं। ये भी एक नेकियों भरा काम है, इसको भी किया जा सकता है, इसको सुना जाए, इल्म दीन हासिल किया जाए तो इसको भी इसाल किया जा सकता है। लेकिन मजीद कुछ पढ़ना चाहें या कुछ और अमाल हो तो वो भी आप इरशाद फरमाइए।
इस हवाले से कोई खास वज़ाइफ वगैरह तो नहीं है कि जो शब आशूर मतलब ये पढ़ा जाए, ये नवाफिल पढ़े जाएं या 10 मुहर्रम अल हराम के दिन कोई इबादत मखसूस अंदाज में की जाए। तो ये है कि चूंकि मुकद्दस रात है, दुआए आशूर ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के हवाले से ये मरवी है और ये वज़ाइफ की किताबों में ये एक दुआ पढ़ी जाती है,
ग़ालिबन मदनी पंसूरा में भी।
तो ये आशूरा मुहर्रम को तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक एक दुआ है, तो इंसान वो पढ़ ले या वो दुआ कोई कर रहा हो पढ़ रहा हो तो दुआ में शरीक हो जाए। तो उसका एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से वो दुआ एक मशहूर है, या काबिल तौबति आदम यौम आशूरा। तो आशूरा के दिन जो जो साबिका अदवार में जो अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के मामलात हुए हैं, आदम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा का कबूल होना है, इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी इसी दिन मछली के पेट से बाहर आए थे। तो इस तरह के कलिमात बहुत सारे इस दुआ में है, खैर व बरकत तलब की गई है और दुआ की गई है। तो वो दुआ अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल वो भी पढ़ें और सदकात व खैरात वगैरह इस दिन भी करें जो मुमकिन हो। नेकियां चाहे वो अमल से ताल्लुक रखती हों, माल के अतबार से ताल्लुक रखती हों, जबान से जो औराद व वज़ाइफ की सूरत में हों तो बिल्कुल पढ़ने चाहिए।
ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, रोज़ों के हवाले से जैसे एक नेकी है, बहुत बड़ा अमल भी है, रोज़े माशाल्लाह बहुत सारे मुसलमान रखते भी हैं। ये इरशाद फरमाइए, जिनके कज़ाए उम्री के रोज़े बाकी हैं, पिछले रोज़े हैं उनके कज़ा किए हुए हैं, तो अब क्या करें, वो ये वाले नफिल रोज़े रखें 9-10 के या 10-11 के, या फिर वहाँ कबल जो उसके कज़ा हो चुके उनको रखा जाए।
ऐसी सूरत में जो इबादत जैसे रोज़ा है तो रोज़े के मखसूस दिनों के मखसूस फजाइल बयान किए गए। जैसे इसी 10 मुहर्रम अल हराम को अगर कोई रोज़ा रखता है तो इसके बारे में फरमाया गया कि पिछले एक साल के गुनाहों का वो कफ़ारा बनता है। तो अब ये ख़ास फजीलत हासिल करने के लिए नफिल रोज़ा जो इस दिन का है उस नीयत से रखा जाए तो इसकी गुंजाइश है। भले रमज़ान शरीफ में किसी को शरी उजुर की वजह से रोज़े ना रखने की वजह से वो 8-10 रोज़े उसके बाकी हैं, या कोई मरीज सा रोज़े उस वक्त नहीं रखे और अब ये दिन भी आ गया, तो इस पर लाजिम नहीं है कि जो 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखना है तो वो कज़ाए उम्री वाला पिछले रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ रोज़े ही की नीयत से रखे, ये लाजिम नहीं है।
ठीक है,
تو یہ 10 محرم کے دن جو نفل روزہ ہے اس کی نیت سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو فرائض روزے ذمے پر باقی ہیں آئندہ ماہ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے کہ اگر وہ ذمے پہ پچھلے روزے باقی ہوں تو اب جو نیا رمضان شریف آ جاتا ہے اس کے روزے، اس کا ثواب وہ موقوف رہتا ہے، تو گویا وہ مقبول نہیں ہوتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب تک پچھلے روزوں کی قضا نہ ہو جائے. تو اس میں تاخیر خواتین کی طرف سے بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو سال میں اگر وہ اس طرح شیڈول بنا لیں، جدول بنا لیں، ہر پیر شریف کا جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اسی کے اندر چند پیر ایسے گزریں گے کہ جن میں ان کے رمضان شریف کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ادا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل میں سے ہے، تو اس طرح ایک روٹین بن جائے گی. تو کبھی بھی قضا روزے وہ ذمے پہ باقی نہیں رہیں گے. موت کا وقت ہمیں نہیں معلوم کب آ جائے، تو اس لیے قبل از وقت ہمیں ساری چیزیں تیار رکھنی چاہیے اور اپنے فرائض جو ہم پر عائد ہیں ان کی ادائیگی میں سستی کائلی نہ برتیں.
یہ ارشاد فرمائے اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے قضا کا، اور اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے لیے ایصال بھی کر سکتے ہیں.
کوئی فرض عمل ہو یا نفل ہو، تو روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی نیک عمل،
قضا ہے حضرت یہ تو،
اگرچہ قضا ہے لیکن عبادت ہے.
اچھا ٹھیک ہے،
تو قضا ہو، ادا ہو، کوئی سی بھی عبادت ہے، اس کا ثواب ہم کسی بھی مسلمان کو ایصال کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ دن ایک خاص مقدس شخصیات سے ایک نسبت رکھتا ہے، تو اس دن شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. ان میں سے جیسے 10 محرم کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، چاہے قضا کی نیت سے رکھے یا نفل کی نیت سے رکھے، تو اس کا ثواب ان مقدس شہداء کی بارگاہ میں ضرور ہمیں ایصال کرنا چاہیے. لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں آ جاتا ہے. اگر وہی ثواب ہم دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو بے عینی وہی ثواب بغیر کمی بیشی کے دوسروں کو پہنچ جاتا ہے. اب جو 72 رفقا شہداء تھے، اگر ان کو پہنچائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس ثواب کے 72 ٹکڑے ہو جائیں گے. جو ثواب آپ کو ملنا تھا پورا پورا وہ ثواب 72 رفقا شہداء کرام کو پہنچ جائیں گے. بلکہ اس میں تو ساری امت کی نیت کر لیں نا،
بے شک،
کہ یا اللہ عزوجل جو میں نے آج کا روزہ رکھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، بالخصوص شہداء کربلا، ان کی بارگاہ میں اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مرد عورت کو ثواب پہنچا.
صحیح،
ایسا نہیں ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کھربوں ٹکڑے ہو جائیں گے اور سب کو تھوڑا تھوڑا پہنچے گا. ہر ایک کو پورا پورا وہ ثواب ملے گا جو آپ کو مل رہا ہوگا، اور آپ کے نام اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.